بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایا مغربیت کو سمجھنے کے لیے بعض اہم کتابیں. سوال کیا گیا کہ مغربیت کو سمجھنے اور اس سے مغربیت کو ختم ہونے کے لیے حضرت نے کن کتابوں کا مطالعہ فرمایا. فرمایا بہت سی کتابیں ہیں، خاص طور پہ مارکا مذہب اور سائنس اور تاریخ اخلاق یورپ اور علامہ اقبال کی جو کتابیں انگریزی میں ہیں اور اسی طرح محمد اسد صاحب کی کتابیں. سب سے پہلے آدمی مرعوب ہوتا ہے، پھر آدمی ان کا نقال بنتا ہے، پھر آدمی ان کی نظریات، ان کی سوچ اور فکر لیتا ہے. اور مرعوب نہ ہو اور قرآن کو بصیرت سے سمجھے، اولئک ہم شر البریہ، اولئک الانعام بل ہم اضل، انما المشرکون نجس، تو قرآن نے مروبیت کی جڑ کاٹی. اس لیے کوئی آدمی بھنگی سے مرعوب نہیں ہوتا. چپراسی سے مرعوب نہیں ہوتا، کچرا اٹھانے والے سے مرعوب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی حقیقت سمجھتا ہے. لیکن آج آدمی مغرب کی حقیقت نہیں سمجھتا. اگر قرآن کی بصیرت لے لے، اولئک ہم شر البریہ، اولئک الانعام، انما المشرکون نجس، بتائیے کیسے مروبیت کی جڑ کاٹی. تو پہلے آدمی مرعوب ہوتا ہے، پھر اس کی فکر لیتا ہے، اس کی سوچ لیتا ہے، اس کی نظریات لیتا ہے، اس کی زندگی لیتا ہے. پہلے اس سے مرعوب ہوتا ہے. ہمارے آج کا نوجوان جس سے مرعوب ہوتا ہے اس کی ٹوپی پہن لے گا، اس کی کیپ پہن لے گا، اس کی شرٹ پہن لے گا، اس جیسے بال بنا لے گا. ویسے وہ پورے سال پگڑی نہیں پہنے گا، شادی کے دن پہن لے گا، ہندوانہ انداز کی پگڑی پہن لے گا. ہاں، اس دن پہن لے گا. تو اپنے نبی کی عظمت نہیں ہے، اس سے اثر نہیں لیتا، ان سے مرعوب ہوتا. تو مرعوبیت کو ختم کرنے کے لیے حد فرمایا کرتے تھے، ان کتابوں کا مطالعہ ہم نے کیا. ہمارے خاندان کے کچھ لوگ لندن، امریکہ، جرمنی، جاپان گئے. یہ ہماری بچپن کی بات ہے. جب واپس آئے تو ہم گیارہ سال کے تھے، دس گیارہ سال کے تھے. ان سے وہاں کا ہر وقت تذکرہ سنتے تھے. تو یہ نام ہمارے لیے بعد میں نہیں رہے، ایک دم سے مرعوب ہو جائیں. اس کا روح پہلے ہی ختم ہو چکا تھا. حالانکہ خاندان پورا ان علاقوں میں رہتا تھا، ان ملکوں میں رہتا تھا، اور ان کے ہاتھ ترسر کیا ڈسپلن ہے، اور کیا صفائی ہے، اور کیا زندگی ہے، اور کیا نظم و ضبط ہے وہاں. ہر وقت ان کی خوبیاں بیان ہوتی نا، رہنے کی جگہ. تو ہم فرمایا کرتے تھے ذہنیت ایسی بن گئی تو الحمدللہ ان سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، مرعوب نہیں ہوتے تھے. حال میں دبن سے کتاب شائع ہوئی جس کا نام تھا بڑوں کا بچپن، مولانا اعظم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو مرتب کیا. اس میں حضرت کا بھی ذکر تھا. وہ کتاب مؤلف نے حضرت کی خدمت میں بھیجی. کتاب پیچھے کھڑکی پہ رکھی ہوئی تھی. اس کتاب کا ذکر تھا. فرمایا بچپن ہمارا اس طرح نہیں کرنی تھا کہ کوئی سوچ سکتا ہوں کہ ہم اتنی ترقی کریں گے. بچپن ہمارا اس طرح کا کچھ نہیں تھا کہ سوچ سکتا ہوں کہ ہم اتنی ترقی کریں گے. اپنے درجے میں ہمارا شمار کوئی ذہین لڑکوں میں نہیں تھا. بچپن ہی میں کچھ غیر معمولی ہو, گھر میں, گلی میں, بازاروں میں, دوستوں میں, کلاس میں, پڑھائی میں کچھ غیر معمولی ہو, پر میں ایسا کچھ نہیں تھا. بس اوقات آدمی مایوس ہوتا نا کہ میرے پیچھے تو نہ کوئی خاندان ہے, نہ میرے پیچھے کوئی پیر ہے, نہ میرے پیچھے کوئی شیخ الحدیث ہے, نہ پیچھے کوئی ایسا نظام ہے, اور نہ میں خود کتنا بڑا ہوں, کیا کام کروں, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. آدمی مایوس ہو جاتا. تو حضرت کی اس بات سے حوصلہ ملے گا. ہاں سر, میں کوئی غیر معمولی نہیں تھا, نہ اتنا ذہین تھا, اپنی کلاس میں کوئی غیر معمولی بچہ بھی نہیں تھا, اور نہیں کوئی ایسی شکلی تھی کہ آگے بڑھ کر کوئی بڑا کام کروں گا. فرمایا ہمارا بچپن اس طرح کا نہیں تھا کہ کوئی سوچ سکتا ہو کہ ہم اتنی ترقی کریں گے. اپنے درجے میں ہمارا شمار ذہین لڑکوں میں نہیں تھا, ایک عام طالب علم تھے. اگلی بات بہت اہم. فرمایا یہ اللہ ہی کا فضل اور اس کی مہربانی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. بس یہ اس ذات کی مہربانی ہو جائے, بس اس کا نظر کرم ہو جائے, بس اس کا فضل ہو جائے. بس یہ. اب یہ اس کی مہربانی کو کیسے متوجہ کرنا ہے, یہ آپ لوگوں کے اختیار میں, اور ہر وقت آپ کے اختیار میں, اولا کے درجے کے اندر بھی اختیار میں, اور دورے کے درجے کے اندر بھی اختیار میں. ابھی میں سمجھ گئی, اب تو دورہ اب کیا کروں گا میں, اب تو میں سابے پہنچ چکا ہوں, سات سو پہنچ چکا ہوں, پہلے محنت کرتا نا. تو فرمانے لگے کہ یہ صرف اللہ کا فضل ہے, بس اس کی مہربانی. جب اس کی مہربانی ہو جائے, سبحان اللہ, صلاحیت بھی آ جاتی ہے, مواقع بھی مل جاتے ہیں, حالات بھی سازگار ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ آدمی موفق من اللہ ہو جاتا, اللہ کی توفیق اس کے ساتھ ہو جاتا, تو کتنا آسان ہے. حافظہ اختیار میں نہیں ہے کہ ہم لے کے آتے, ذہانت اختیار میں نہیں ہے کہ ہم لے کے آتے, لیکن وہ اعمال اختیار میں ہیں جس سے اللہ مہربانی فرماتے ہیں, جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے, وہ تو اختیار میں. اس لیے اللہ کریم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ذہانت اور حافظی کی وجہ سے نہیں ہوتے, یا نسب حسب کی وجہ سے نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ چیز غیر اختیاری ہے. اختیاری چیزوں میں فیصلے ہوتے ہیں. فضل فرمانے لگے ہمارا بچپن اس طرح کا نہیں تھا کہ کوئی سوچ سکتا ہو کہ ہم اتنی ترقی کریں گے, اور اپنے درجے میں ہمارا شمار ذہین لڑکوں میں نہیں تھا, ایک عام طالب علم تھے. یہ اللہ ہی کا فضل اور اس کی مہربانی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم تقریر بھی نہیں کرتے تھے. پہلی دفعہ ہم نے الاصلاح میں اس وقت تقریر کی جب کوئی سیاسی شخص آیا. اصلاح الاصلاح ان کے ایک ادارے کے اندر ایک وہ بنی ہوئی تھی, انجمن سے بنی ہوئی, جس میں طلبا تقریریں کرتے تھے. اس میں ہمیں اندازہ ہو کہ ہم تقریر کر سکتے ہیں. کسی صاحب نے حضرت ہی کسی مضمون یا کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا, اس کے بارے میں پاس بیٹھنے والے فرمانے لگے اس کو ذرا غور سے دیکھنا, اس میں اعرابی اور تعبیری بھونڈی غلطیاں ہیں. لکھا ہے یکتب الشیخ فی کتابی, یہ تو اردو کا خالص ترجمہ ہوا. عرب بالکل اس طرح نہیں بولتے. پھر بڑا قیمتی گر بتایا, فرمایا زبان قیاسی نہیں چلتی, زبان سمائی ہے. یہ تو قیاسی انداز سے صحیح ہے نا, یکتب الشیخ فی کتابی, کہ قاعدے کلیہ کے مطابق آپ نے صحیح بات کی, ٹھیک ہے نا. لیکن اہل لغت جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا, اہل زبان. اور پھر فرمایا کہ گر کی بات بتاتا ہوں, زبان قیاس سے نہیں چلتی, زبان سمائی ہے. جیسے آپ نے اہل لسان سے سنا, ایک زبان کے محاورے کو دوسری زبان کے میں منتقل نہیں کیا جا سکتا, اس کا محاورہ الگ ہوتا ہے. اس لیے اہل زبان سے بولنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ایک زبان دوسری زبان میں مذکر و مؤنث کا بڑا فرق ہوتا ہے, بلکہ خود لکھنؤ اور دہلی میں کافی فرق ہے. ایک چیز لکھنؤ والے مذکر بولتے ہیں اور دہلی والے اس کا مؤنث استعمال کرتے ہیں, دونوں اردو بول رہے ہوتے ہیں, دونوں اردو بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک اردو کے اس چیز کو مذکر استعمال کرتا ہے, ایک مؤنث استعمال کرتا ہے. اسی طرح تعبیرات میں علاقائی فرق ہوتا ہے, اہل زبان اس کو خوب جانتے ہیں. لکھنؤ میں دکان بند کرنا نہیں بولتے, بلکہ دکان بڑھانا بولتے ہیں. دکان بڑھا دی یعنی بند کر دی, ہم لوگ بند کرنا بولتے ہیں. دکان بند کرنے میں وہ بدشگونی لیتے تھے, دکان بند کر دی کیا مطلب, بدشگونی. اس کو دوسرے الفاظ میں استعمال, دکان بڑھا دی, دکان بند کرنے میں بدشگونی پیدا ہوتی تھی کہ دیوالیہ نکل گیا. زبان جہاں وجود میں آتی ہے وہاں خاص طور پر ایسی باریکیوں کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے, اور ہر زبان کا یہی حال. اس لیے جو آدمی کثرت مطالعہ کرے گا اہل ادب کا, اہل عرب کا, ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کو مناسبت ہوگی, پھر اس کو مناسبت ہوگی, ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر صرف نو سے اگر آپ عربی بنائیں گے, ٹھیک ہے نا, تو وہ قیاسی تو ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ سمائی کا جو ہنر ہے اور حسن ہے وہ نہیں آئے گا عربی میں, ٹھیک ہے نا. فعل فاعل مفعول تو آ جائے گا. تو کثرت مطالعہ جو کرے گا, ٹھیک ہے نا, اہل عرب کو پڑھے گا, اہل لسان کو پڑھے گا, ٹھیک ہے, تو پھر اس کی محاوروں میں اور اس کی تحریر میں اور اس کی زبان میں پھر وہ حسن آتا چلا جائے گا, خود بہت آتا چلا جائے گا. زمانہ ہمیشہ کمال کے آگے جھکتا ہے, زمانہ ہمیشہ کمال کے سامنے جھکتا ہے. اگر آپ پیدا کر لیں گے اپنے اندر کمال, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ نیکی کے لحاظ سے کیوں نہ ہو, تقوی کے لحاظ سے کیوں نہ ہو, کمال کہیں بھی آ جائے. فرمایا زمانہ چاہے بدل جائے لیکن یہ ہمیشہ انسان کی فطرت رہی ہے کہ وہ کمال کو تسلیم کرتا. اس کے آگے جھک جاتا ہے, لیکن کمال واضح اور نمایاں ہو, یہ نہیں کہ اپنی کلاس میں ممتاز آ گیا. کمال واضح ہو اور بہت نمایاں ہو, معمولی کمال نہیں. یہ تقریر کرتا ہے اور اس سے اچھی تقریر کرتا ہے, یہ اس سے اچھی تقریر کرتا ہے, نہ یہ مضمون لکھتا ہے, وہ اس سے اچھا مضمون لکھتا ہے, 19-20 کا فرق کچھ نہیں, بلکہ سب کمال سب سے ممتاز ہو. حقیقت یہ کہ جب انسان دوسرے کے اندر وہ چیز دیکھتا ہے جو اپنے اندر نہیں پاتا, بلکہ ہزاروں میں نہیں پاتا, لاکھوں میں نہیں پاتا, اور ایسا شخص مل جاتا ہے جس کے اندر اس کو کمال نظر آتا ہے, تو اسے چمٹ جاتا ہے, پھر اس سے اثر لیتا, اس سے مرعوب ہوتا. تو آدمی زمانہ ہمیشہ کمال کے سامنے جھکتا تو آدمی اپنے اندر یہ چیز پیدا کرتا. اور پھر فرمایا کمال کے ساتھ زہد, استغنا, ایثار کی ضرورت ہے. اگر کمال بکنا لگ جائے تو اس سے بڑا عیب کوئی نہیں، سارا کمال ختم. لیکن اگر کمال کے ساتھ استغنا بھی ہو اور زہد اور دنیا سے بے نیازی بھی ہو، ہاں، پھر سبحان اللہ کمال کا حسن نکھرتا ہے. ورنہ تو اگر کمال ہو اور وہ بکنے لگ جائے تو وہ کمال عیب دار ہو گیا، کمال عیب دار ہو گیا. فرمایا اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وہ ہے ایثار اور قربانی. آدمی چاہے جتنا با کمال ہو، 100 کمالات اس کے اندر جمع ہو، لیکن اس ایثار کا مادہ نہ ہو، دنیا کی طرف رغبت ہو، اس سے مرعوب ہو، تو ان کمالات کا کبھی اثر نہیں پڑتا، بلکہ زہد، قناعت، ایثار، قربانی بہت ضروری ہے. جب یہ بات پیدا ہو جائے تو اس کی مثال بالکل شمع کی ہے، جلانے کی دیر ہے، پروانے خود دوڑتی ہوئی آ جائیں گے. اگر کمال کے ساتھ زہد آ جائے اور استغنا آ جائے، ہاں، تو پھر اس کی مثال شمع کیسی ہے، بس جلانے کی دیر ہے، پروانے خود آ جائیں گے. ایسا آدمی جنگل میں بیٹھے، کہیں بیٹھے، پروانے آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. کتنی گر کی بات ہے، ٹھیک ہے. عام طور پہ شکوے شکایت ان لوگوں کو ہوتی ہے، کیا لوگ پوچھتے نہیں ہیں، جو خود فارغ ہوتے ہیں. لوگ ہمیں اہمیت نہیں دیتے، فارغ ہوتے. کبھی شمع کو شکایت نہیں ہوتی کہ پروانے نہیں آتے. آج فرمانے لگے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی، وہ ہے ایثار اور قربانی. آدمی چاہے جتنا با کمال ہو، 100 کمالات اس کے اندر جمع ہو، لیکن ایثار کا مادہ نہ ہو، دنیا کی طرف رغبت ہو، اس سے مرعوب ہو، تو ان کمالات کا بھی اثر نہیں پڑتا، بلکہ زہد، قناعت، ایثار اور قربانی بہت ضروری ہے. جب یہ بات پیدا ہوتی ہے تو اس کی مثال بالکل شمع کی ہے، جلانے کی دیر ہے، پروانے ہر طرف ٹوٹ پڑے. پروانوں کو دعوت دینے یا جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسی اس شخص کا بھی حال ہوتا ہے، ہر طرف سے لوگ پروانہ وار ٹوٹ پڑتے. اس سلسلے میں بزرگوں کے بہت سے واقعات ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا پاؤں پھیلانا، شیخ عز الدین بن عبد السلام کا بادشاہ کے 10 بوسی سے انکار کرنا، شاہ غلام علی دہلوی کی والی ٹونگ کے امیر خان جوان کے مریدوں سے خرچہ لینے سے معذرت کرنا، حکیمانہ بات مولانا عبد الرحیم رامپوری کا بریلی کالج سے تدریس کے لیے انگریز کی دعوت ٹھکرانا، انگریز کا لاجواب ہونا، یہ تمام حیرت انگیز واقعات کیوں آئے؟ مستغنی لوگ تھے، قناعت تھی، استغنا تھا، زہد تھا. بڑی بڑی نوکریاں ٹھکرا دی، بڑی بڑی تنخواہیں ٹھکرا دی. مولانا عبد الرحیم رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، انگریز نے انہوں کو کہا کہ فلاں کالج میں آ جائیں، فلاں جگہ آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی. مدرسے میں پڑھا رہے تھے، مدرسے اس میں دو دو تین دن آنے تنخواہیں ملتی، دو دو چند چند روپے تنخواہیں ملتی. آج نے فرمایا میرے شاگرد ہیں، ان کا نقصان ہوگا، میں نہیں آ سکتی. تو اس نے کہا آپ اپنے شاگردوں کو بھی مان لیا، ان کو الگ رہائش مل جائے گی، فارغ وقت میں آپ ان کو پڑھاتے رہنا، آپ کالج میں پڑھا لیں. حضرت فرمایا میرا معمول ہے، میرے گھر میں بیری ہے، میں روز صبح صبح وہ بیر کھاتا ہوں. اس نے کہا آپ اس کی فکر نہ کریں، روز آپ کی گاڑی، آپ تک سواری پہ، گاڑی پہ آپ کی یہ بیر پہنچ جایا کرے. حضرت سمجھ گئی، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی میری بات. حضرت فرمانے کی بات یہ ہے، اگر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا، ٹھیک ہے نا، کہ تو تنخواہ اور پیسے کے لیے وہاں چلا گیا اور دین کا یہ ماحول چھوڑ گیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اب انگریز خاموش، اب اس میں کوئی جواب نہیں. یہ آسان نہیں ہے. جب تک زہد نہیں ہوگا اور استغنا نہیں ہوگا، دنیا سے بے رغبت نہیں ہوگی، اس زمانے میں دین کا کام کرنا بڑا مشکل، دین کا کام کرنا بڑا مشکل. तवक्कुल पर गैब के दरवाजे खुल जाते हैं। इन तमाम वाकयात को बयान करके इरशाद फरमाया, जब आदमी जोहद इख्तियार करता है और इसार अपनाता है और अल्लाह ताला पे तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला इसको गैब से रोजी पहुंचाते हैं, आदमी सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम कहते हैं रात तवक्कुल करें सुबह दस्तरखान लग जाए, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ठीक है ना, मैं एक हफ्ता तवक्कुल करूंगा अगले हफ्ते बस आसानियां होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। बस औकात सालों लगते हैं और बस औकात अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीम है, पूरी जिंदगी इसी में गुजर जाती है। पूरी जिंदगी इसी में गुजर जाती है। इसलिए तवक्कुल नहीं करना कि बहुत आएगा, फिर परेशान हो जाएगा, थोड़ी देर हो जाएगी। तो फरमाया, इन तमाम वाकयात को बयान करके इरशाद फरमाया, जब आदमी जुहद इख्तियार करता है और इसार को अपनाता है और अल्लाह पे तवक्कुल करता है तो अल्लाह इसको गैब से रोजी पहुंचाते, आदमी सोच भी नहीं सकता। और फिर कुरान की आयत, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, अल्लाह ताला यकीन नसीब फरमा दे कि वाकई अल्लाह यरज़ुकु मिन हैथु ला यहतसिब पे कुदरत रखता है, हैं? ومن يتوكل على الله فهو حسبه, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह ताला पे भरोसा करेगा अल्लाह ताला उसे काफी हो जाएगा। फरमाया, तवक्कुल पर गैब के दरवाजे खुल जाते हैं। अब्दुल कशा अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह जब गिलान से तालीम हासिल करने के लिए बगदाद आए, कुछ दिनों के बाद बगदाद में सख्त कहत पड़ा, लोग बहुत परेशान हो गए। इसी परेशानी के हालत में वो दजला के किनारे जाते थे, सब्जी फरोश और फल फरोश जो सब्जी और फल दूसरे किनारे से लाते थे, अमूमन फल सब्जी दूसरे किनारे से दरिया पार करके लाई जाती थी। लोग दजला के किनारे इसलिए जाते थे कि जो फल वगैरह गिर जाए इसको उठाकर खा ले, और बावजूद ये कि ले जाने वाले एहतियात से ले जाते थे, कोई फल गिर जाता है इस्तरार था, जो फल वगैरह गिर जाते हैं वो लुकता के हुक्म में है। इसलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी वहां चले गए उठाकर खा ले। लेकिन जब गए तो देखा कि लोग इस तरफ टूट पड़ रहे हैं तो इनको शर्म आई, इनका मर्तबा बहुत बुलंद था। वो इसी भूख की हालत में किसी गोशे के एक मस्जिद में गए, वहां बैठ गए। इतने में देखा एक शख्स दस्तरखान बिछा रहा है, उसने शेख को देखकर महसूस किया कि बहुत भूखे हैं और वो इनको जानता नहीं था, इसलिए उनको खाने की शिरकत की दावत दी। शेख शरीक हो गए। खाने के दौरान में उस शख्स ने नाम दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा अब्दुल कादिर, अपना तारुफ कराया। उसने कहा अरे ये तो आप ही का पैसा है, मैं जब गिलान से आ रहा था तो आपकी वालदा ने ये सब पैसा मेरे साथ कर दिया था कि अब्दुल कादिर मेरे तो दे देना, मैं बहुत तलाश किया लेकिन आप मिले नहीं, इसलिए मैंने इसको खर्च करना मुनासिब समझा। अब अब्दुल कादिर है तो मैं आपका मेहमान हूं, ये आप ही के पैसे। देखिए शेख ने इशार से काम लिया, अल्लाह ने इनको रोजी का इंतजाम किया और इनका पैसा भी मिल गया। फिर गैब से रिस्क के इंतजाम के कई वाकयात हैं। सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ने जब बर्फानी रातों में पहाड़ों पर गुजरते थे तो इस वक्त अल्लाह ने सर्दी के लिए लिहाफ और खाने के लिए गिजा जिस तरह इंतजाम किया था वो गैर मामूली था। पहाड़ों पे सफर था, गर्मी सर्दी की बर्फ थी, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत बिस्तर का और लिहाफ का इंतजाम कर दिया करते, कोई कहीं से आ जाता कोई कहीं से आ जाता। फिर सफीर अफगानिस्तान सादिक मुजद्दी का अजीब गरीब वाक्य सुनाने के बाद बहुत जोर देकर बार बार यह आयत पढ़ी, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बु फहुवा हस्बु फहुवा हस्बु, और फिर इस पर खास जोर दिया। तलबिलम बैठे थे, अदर तलबिलम में बात कर रहे थे, तलबिलम को भी जोर देना पड़ता है, इतने आसानी से नहीं समझ। ठीक है ना, اسے روزے پہ جائے گا تو وہ تو سمجھ جائے گا بہت جلدی. یہ چھ سال آٹھ سال سب کچھ پڑا ہوتا ہے, بہت مشکل سے سمجھتا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے خوب زور دیا, فہو حسبو فہو حسبو فہو حسبو. یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے حسبو, لیکن پھر لیکن یہ کہتے ہیں پھر لیکن, یہ کیوں کرتا ہے لیکن پھر ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے. انا عند ظن عبدی بھی, میاں جیسے گمان کرو گے نا اللہ کے پر اللہ کا فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے. ڈھیلا ڈھالا یقین ہوگا تو فیصلے بھی ایسے ہی ہوں گے. انا عند ظن عبدی بھی, حدیث قدسی ہے. پھر جیسے حضرت کو زندگی میں بار بار اس کا تجربہ ہوا, چنانچہ اپنے ایک واقعہ لطیفے کے طور پہ سنایا کہ آنکھ کے آپریشن کے بعد ٹرین پر بے سامان گمان چاول پہنچنے کا قصہ. گورنمنٹ آف انڈیا کا دارالعلوم کو ماڈل عربی کالج بنانے کی پیشکش اور ذمہ داران کا جواب, آپ اسے کالج بنا دیں. وہ بھی سمجھ آ رہی ہے, یہ نہیں کہ انگریزی کالج ہے, کالج بنا عربی کالج بنا دے. انڈیا حکومت نے کہا عربی کالج بنا دے. پھر فرمایا الحمدللہ ہمیشہ ایثار اور قربانی کا خیال رکھا. اس سلسلے میں واقعہ سنایا کہ آزادی کے بعد جب مولانا آزاد ہندوستان کے زیر وزیر تعلیم تھے, اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کی خواہش تھی کہ ایک ماڈل کالج عربی بنایا جائے. اس کے لیے مولانا آزاد کے سامنے دارالعلوم سے موضوع کوئی مدرسہ نہیں تھا, چنانچہ یہ مولانا آزاد نے اس کے لیے ندوے کے سامنے تجویز رکھی. ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں کے لیے یہ موت حیات کا مسئلہ تھا. ندوہ کے خادم اور امین اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس تجویز کو قبول کرنے کے بعد ندوہ نہیں رہے گا, ایک عربی کالج بن جائے گا اور ملت کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن مشکل یہ تھی کہ مولانا آزاد جو ایک بزرگ خاندان کی حیثیت رکھتے تھے اور ندوہ کی تحریک کے زبردست معید بھی تھے, مستقل رکن انتظامی چلے آ رہے تھے, اس لیے مولانا کی تجویز کو یکسر رد کر دینا بہت مشکل تھا. آخر یہ طے پایا کہ مولانا مسعود علی ندوی جو اپنی ذہانت اور اپنے عادت جوابی میں ممتاز تھے, وہ مولانا آزاد کے بے تکلف دوستوں میں تھے, ان کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ دہلی جا کر مولانا آزاد سے اس مسئلے میں ایسی گفتگو کرے کہ مولانا آزاد کے جذبے کی نہ قدر بھی نہ ہو اور معذرت بھی ہو جائے. استغنا اور استحصار کے سلسلے میں ہمارے ذمہ دار کے بعض واقعات. اس طرح مولانا حکیم سید عبدالحی صاحب نے جب نظامت سنبھالی تو گورنمنٹ کی گرانٹ جو کو بند کر دیا. پھر ندوی کی اس طرف کی زمین کا جب مسئلہ تھا اٹھا تو وزیر اعلی نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ندوی کو دلوا دیا, لیکن ندوی نے اس کی قیمت ادا کی. پھر بہو گناجی ندوی کے لیے بھری پارلیمنٹ میں پیش قیمت سالانہ رقم کا جو اعلان کیا تھا, پھر ہمارے حضرت نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو رد کیا, اس پر اس وزیر اعظم پہ اثر پڑا اور اس نے اس کا ذکر بعد میں بھی کیا کہ مولوی لوگ کیسے ہیں, ہم گرانٹ دیتے ہیں منع کر دیتے ہیں, گرانٹ دیتے ہیں منع کر دیتے ہیں. زہد اور اثار کا اثر بہرحال پڑتا ہے. تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ چاہے دینے والے کے نزدیک اسی کوئی اہمیت نہ ہو, بلکہ وہ اس طرح دے کے جس طرح فقیروں کو دیا جاتا ہے, لیکن آپ اس سے بے نیازی ظاہر کریں قبول نہ کریں تو وہ بہت متاثر ہوتا ہے. بہرحال ایثار کا اثر پڑتا ہے, استغنا کا اثر ہوتا ہے. حضرت نے طلباء کو زہد اور ایثار کی خاص تاکید فرمائی. اخیر میں خاص طلباء سے مخاطب ہو کے فرمایا تم بھی اس بات کو گرہ میں باندھ لو, تم بھی اس بات کو گرہ میں باندھ لو کہ اہل دنیا سے دنیا کا تعلق نہ رکھے بلکہ ان سے تعلق صرف دین کا رکھے. اہل دنیا سے تعلق دنیا کا نہ رکھے, کس کا رکھے؟ صرف دین کا رکھے, صرف دین کا رکھے. فرمایا آخر میں خاص طلبا سے مخاطب کر کے فرمایا, تم بھی اس بات کو گرہ میں باندھ لو, اہل دنیا سے دنیا کا تعلق نہ رکھیں, زہد اختیار کریں گے, ایثار اور قربانی کا ترہ امتیاز اپنائیں گے, کسی سے کچھ نہیں لیں گے جب تک کہ اضطرار نہ ہو. شرعاً فقیاً جائز ہے, مگر دعوت کام کرنے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے. دعوت کام کرنے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ سارے نبی کس لیے آئے؟ دین کی خدمت کرنے کے لیے. کہتے نہیں کہتے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی دین کی خدمت کریں گے. کہتے نہیں کہتے, نبی بھی دین کی خدمت کرنے کے لیے آئے, ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی دین کی خدمت کریں گے. ایک نبی نہیں, دو نبی نہیں, تین نبی نہیں, کئی نبیوں کی بات نقل کی. قل لا اسألکم علیہ اجرا, ایک آیت مرتبہ اللہ کے لیے قرآن کے پاس الفاظ ہی کمی تھی کیا؟ ایک ہی آیت کو بار بار ہر نبی کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. ہر نبی کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے, ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. بھائی کس سے چاہیے پھر؟ ان اجری الا اللہ, ہمیں اللہ سے چاہیے. اچھا ہم فضائل تو لیتے ہیں علم کے, فضیلت علم کی, ہم فضائل تو لیتے ہیں علماء کے, ہاں, اور جب بات آتی ہے ان اجری الا اللہ پھر بھول جاتے. فضائل علم, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو بھائی جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی نا تو علم نافع نہیں ہوگا, نہ اپنے لیے نافع ہوگا نہ مخلوق خدا کے لیے نافع ہوگا, جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی. جب اپنے لیے نہ علم نافع ہوگا نہ مخلوق خدا کے لیے نافع ہوگا. اگر علم کو نافع بنانا ہے تو پھر قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ, اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے, اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے. جس کے اندر یہ جس درجے کی خوبی ہوگی اسی درجے کا اس کو علم سے نفع ہوگا. جس درجے کی اس کے اندر یہ خوبی ہوگی اسی درجے کا اس کا علم کا اسے بھی نفع ہوگا, مخلوق خدا کو بھی نفع ہوگا. جس درجے کی خوبیاں ہوں گی, تھوڑی ہوں گی تھوڑا نفع ہوگا, زیادہ ہوں گی زیادہ ہوگا, بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ خوبی ہوگی تو بہت زیادہ نفع ہوگا امت کو. ہے یہی راستہ, یہ طالب علمی کا راستہ, یہ علم کا راستہ, قناعت کا راستہ ہے, زہد کا راستہ ہے, استغنا کا راستہ ہے, ٹھیک ہے نا؟ پھر فائدہ ہوگا, اور لیں گے کس سے؟ اللہ سے. وہ میں یہ توقع اللہ ہوا حسن فہو حسن, ہاں فہو حسن, وہ کافی ہو جائے. کیونکہ جب تک وہ حسن نہیں آئے گا نا تو استغنا کیسے آئے گا؟ زود بھی نہیں آئے گا, ایثار بھی نہیں آئے گا. جب تک اس کی ذات پہ اعتماد یقین نہیں آئے گا یہ چیزیں بھی نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے بھائی, اپنے بزرگوں کی زندگیاں پڑھتے رہا کرو, اپنے اکابر کی سوانح پڑھتے رہا کرو. ہم نسبتیں تو کرتے ہیں کہ ہمارا ان اہل حق سے نسبت ہے الحمدللہ, ہاں, لیکن وہ اہل حق کی زندگی بھی تو ہمارے سامنے ہو. ہاں تو ان کی سوانح پڑھا کریں, ان کی زندگیاں پڑھا کریں, بہت رہنمائی ملتی, بہت حوصلہ ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے اساتذہ سے سنا, اپنے اکابر سے سنا کہ طلباء کی تربیت کے لیے اپنے اکابر کی زندگی کا پڑھنا بہت ضروری ہے. طلباء کی اصلاح اور تربیت کے لیے اپنے اکابر کے سوانح کا پڑھتے رہنا بہت ضروری. ٹھیک ہے بھائی. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.